مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع آ گئے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد وقار اتاری گوجرا۔ پہلے کاکا جان، رمضان المبارک کا اثر پورے 12 ماہ ہمارے ظاہر و باطن پر باقی رہے، اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا رہے؟
رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے نا، اس کی حکمت قرآن کریم نے تو یہ بیان فرمائی نا، لعلکم تتقون، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، کہیں پرہیزگاری ملے۔ واقعی اگر رمضان المبارک کی برکت سے حقیقی معنوں میں ہمیں پرہیزگاری اور تقوی کی کوئی منزل مل جائے تو سارا ہی سال اس کا اثر باقی رہے گا۔ اور اب ہم جس انداز میں رمضان گزارتے ہیں، تو سچی بات یہ کہ وہ رمضان ہی میں تقوی ہمارے پاس نہیں ہوتا، رمضان کے بعد تو ملتے ملے گا، نہ ہمارا روزہ صحیح معنوں میں کوئی تقوی کا پتہ دیتا ہے، نہ ہماری تراویح تقوی کا پتہ دیتی ہے۔ تراویح ہماری اور رسم تراویح کی طرح ہوتی ہے، دل ہی نہیں لگتا، جہاں جلدی ختم ہو پھر وہاں جانا ہے، 3 دن میں پڑھ لی تو پھر عشاء کی بھی آگے چھٹی ہو گئی، معاذ اللہ۔ تو اس طرح ان 3 دن میں قرآن ختم کر دیا سمجھو گے، تو اس طرح وہ بھی، اب قرآن ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حرف بھی اگر قرآن کریم کا چب گیا، ایک حرف، تو قرآن پورا تو نہ ہوا، نہ رہ گیا نا، ایک حرف کی کمی ہوگی۔ اب اس کمی کی وجہ سے اگر معنی میں فساد آیا تو پھر وہ نماز، وہ 2 رکعتیں تو ہوئی بھی نہیں۔ ایسے تو کتنے حروف چبا لیے جاتے ہیں، وہ تو جب اسپیڈ سے حفاظ کرام، مائنس کرام، جب پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ حروف ظاہر افاد کرام وہی ہیں کہ جو صحیح پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے کرام مائنس کر دیا. تو وہ مطلب جب اسپیڈ میں جا رہے ہوتے تو پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس ایک رسم سی رہ گئی ہے. جیسے اقبال نے تو بہت پہلے اذان کو کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب وہ اب تو بالکل ہی نمازیں اور سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو گویا بس ایک عادت ہے اور ایک رسم ہے جیسے بس ادا کر رہے ہیں. صحیح معنوں میں نہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نہ حقیقی معنوں میں روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ حقیقی معنوں میں اذان دی جا رہی ہے، نہ ظاہری آداب کا خیال ہے، نہ باطنی آداب کا لحاظ، نہ خشوع و خضوع کا عطا پتا. یہ تو لفظ بھی یاد نہیں رہتے کہ میں نے ابھی بولا کیا، یہ سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی. نہ دل جمعی اور دل کی مطلب توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ کہاں نصیب ہے. اب وہ تو پڑھنے والے پڑھ گئے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کتنی بڑی بارگاہ میں میری حاضری کا اب وقت آ گیا. خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہیں کہ جب نماز کی تیاری ہوتی، ترکیب ہوتی، تو گویا پہچان نہیں رہے کہ کون قریب قریب ہے. نہیں اتنا انہماک ہوتا کہ بس اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے لگا ہوں. ہمارا تو کیا جماعت، کیسی جماعت، باغ باغ کے آ رہے، ہاتھ سینے چڑھا کر اذانیں ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو جو ملا حصہ جماعت کا تو ملا، تو ملا، نہیں ملا تو ملا، گاہک زیادہ آ گئے، نماز قضا ہو گئی، اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہمیں تقویٰ نصیب ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ ہمیں یوں سمجھو کہ وہ تقوی کے جام تقسیم کرنے تشریف لاتا ہے. اب جو اس جام کو قبول کر لے، حاصل کر لے اور پینے میں کامیاب ہو جائے. تو ابھی موقع ہے، ابھی بالکل ذہن کو فارغ کر کے بندہ سوچ لے کہ اب وہ زندگی کے سارے رمضان تو غفلت میں گنوائے، وہ بھی غلط کیا. اب جو رمضان آ رہا ہے، اب بس میں ہوں اور انشاءاللہ رمضان شریف لپٹا رہوں گا رمضان شریف سے. اللہ نصیب کر دے، پھر انشاءاللہ سارا سال اثر رہے گا، قبر میں بھی اثر آئے گا انشاءاللہ، اس کا قیامت میں بھی جھومیں گے انشاءاللہ. کہ رمضان کو رمضان سمجھ کر حقیقی معنوں میں اس کا احترام کرنے اور اس میں عبادات بجا لانے میں جو کامیاب ہو گیا، انشاءاللہ سارا سال اس کی برکتیں لوٹے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب.
تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا، تجھے واسطہ ماہ رمضان مولا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی.
جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معلوم یہ ہوتا ہے باپا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں پر مسلمان بھی آباد ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر وہاں پر مسلمانوں کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں، ڈسکاؤنٹڈ میٹر ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان کی عید، رمضان مبارک، تو چیز سستی ہو گئی، یہ سستا ہو گیا، وہ سستا ہو گیا. لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آتا ہے اشیاء بالخصوص وہ جو خاص طور پر مغرب اپنے افطار اور سحری میں جن کا استعمال بڑھ جاتا ہے یہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اب اس کا کوئی کیسے ان کو کنٹرول کیا جائے؟ حالانکہ حکومت کی طرف سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک لسٹ تیار ہوتی ہے اشیاء کی ان کے ریٹ سیٹ کرنے کے لیے, لیکن وہ اس کو بھی کوئی اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس معاملے میں اگر ان کو کوئی مدنی پھول عطا فرمائے خیر خواہی امت کے تحت کہ یہ کیا کریں ایسا کہ غریب آدمی بھی اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکے.
یہ تو حقیقت ہے کہ دام تو بہت بڑا دیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا. جو رمضان شریف کی ویرائٹیز ہوتی ہیں نا, اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر حصول ثواب کے لیے دام کم رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی بکری بھی زیادہ ہوگی. یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہ جائیں گے. آپ دیکھنا جب پتا چل جائے گا نا کہ بازار میں کھجور لینے جاؤ تو مثال کے طور پہ 100 روپے کلو ملتی ہے, اور یار یہ دکاندار 80 کی وہی کھجور 80 روپے کلو دیتا ہے, تو یہ خود بخود اس کی جو بات پھیلتی جائے گی اور گاہک کا رخ آپ کی طرف ہوگا. اگر آپ کی دکان جمی بھی ہوئی اور آپ نے دوسرے دکانداروں کی رعایت نہیں کی نا, ان کی باتوں میں نہیں آ گئے نا, اور آپ نے اگر یہی سستا دام رکھا نا تو ان کو بھی سستا رکھنا پڑے گا. تو یہ پوری ترکیب جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو سکتی ہے, لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے کوئی ہو کوئی بڑا دکاندار اس سے فرق پڑ جائے گا. اس طرح ٹھیلے والے جو ہوتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں, اگر یہ اپنا دام سستا رکھیں گے نا تو گاہکوں کا اعتماد خود ان پر آ جائے گا کہ یار یہ سستا دیتا.
ہو سکتا ہے ٹھیلے والے یہ جواب دے گا ہم کو پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے.
اب مطلب جتنا مہنگا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ نفع رکھے, یعنی کہ ان کو 50 روپے کا کی کھجور کلو آ رہی ہے, اب یہ 100 روپے کی بیچے ضروری نہیں ہے نا, 80 کی بیچ سکتے ہیں, 70 کی بیچ سکتے ہیں, 60 کی بیچ سکتے ہیں, کم کی بھی تو بیچ سکتے ہیں. تو نفع خوری بہت زیادہ ہے, نفع رکھنے کا رجحان جو ہے نا, تو اگر کم نفع رکھیں گے تو بکری زیادہ ہوگی, سیل زیادہ ہوگی, تو سیل زیادہ ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ کور ہو جائے گی آمدنی, اور نیک نامی الگ ہوگی, ثواب ملے گا اگر ثواب کی نیت سے کہ امت کو میں سستا دوں. اس سلسلے میں بزرگوں کی جو حکایات وغیرہ ہیں, صحابہ کرام کی حکایات ہیں, تو یہ آپ کو زیادہ اس میں تجربہ ہے, بیان کرتے رہتے ہیں تاجروں.
اس میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کچھ اس طرح مدنی پھول عطا کیے ہیں, ان میں کچھ واقعات بھی ہیں. جیسے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم درہ لے کر کوفے کے بازار کا دورہ فرماتے, اور فرماتے ایک گروہ تجار, ایک تاجر کا جو گروہ ہوتا ہے تجارت کرنے والوں کا, ایک گروہ تجار اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو, سلامتی میں رہو گے اور تھوڑے نفعے کو مت ٹھکراؤ کہ پھر کثیر نفعے سے محروم ہو جاؤ گے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی آپ کی مالداری کا سبب کیا ہے؟ فرمائے اس کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1, میں نے نفعے کو کبھی نہیں ٹھکرایا. نمبر 2, جب بھی مجھ سے کوئی جانور طلب کیا جاتا میں اسے بیچنے میں تاخیر نہیں کرتا, اور نمبر 3, میں ادھار نہیں بیچتا. منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر 1000 اونٹنیاں بیچی, لیکن نفعے میں انہیں صرف ان کی رسیاں ہی حاصل ہوئیں, تو آپ نے ہر رسی 1 درہم میں بیچی. یوں آپ نے 1000 درہم کا نفع حاصل کیا, اور 1000 درہم اونٹنیوں کے اس روز کے چارے سے بھی بچ گیا. تو یہ ان کا انداز تجارت جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے, یہ تاجر کمیونٹی کے لیے تو بہت ایک اہم مدنی پھول ہے اگر وہ سمجھے تو. تو امید ہے کہ ان کی تجارت میں بھی برکت آئے گی، پھر یہ کہ کر بھلا ہو بھلا، جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس لیے تاجر برادری کو مدنی التجا ہے کہ وہ نفعے پر نظر رکھنے کے بجائے اگر نیکیوں پر نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ یہ بھی ان کے نامہ اعمال میں اس میں اضافہ ہوگا.
ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بصرے میں رہتے تھے، جبکہ ان کا ایک غلام سوس نامی مقام میں رہا کرتا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شکر خرید کر اس کی طرف بھیج دیتے. ایک مرتبہ اس غلام نے آپ کی طرف خط لکھا کہ اس سال گنے کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، لہذا آپ بہت سی شکر خرید لیں. پھر وقت آنے پر ان بزرگ کو 30,000 کا نفع ہوا. جب وہ اپنے گھر واپس ہوئے تو ساری رات سوچتے رہے اور فرمایا میں نے 30,000 کا نفع تو حاصل کر لیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی ترک کر دی ہے. چنانچہ جب صبح ہوئی تو شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور اسے نفعے کے 30,000 واپس دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لک فیہا، یعنی اللہ تمہیں اس میں برکت عنایت فرمائے. اس نے کہا یہ میرے کہاں سے ہو گئے؟ فرمایا میں نے تم سے حقیقت حال چھپائی تھی. اس نے عرض کی رحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے، مگر اب تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے، لہذا میں نے یہ اپنی خوشی سے آپ کو دی ہے. چنانچہ وہ بزرگ نفقہ لے کر دوبارہ گھر لوٹ آئے اور پھر پوری رات سوچتے ہوئے گزار دی اور دل میں سوچا میں نے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے یعنی مروت میں یہ نفع مجھے دے دیا ہو. لہذا اگلے دن صبح سویرے پھر شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور فرمایا عافک اللہ، یعنی اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے، تم اپنا مال لے لو، اسی میں میری دلی خوشی ہے. چنانچہ اس تاجر نے، شکر بیچنے والے نے 30,000 لے لیے. صلوا علی الحبیب
محمد. حدیث پاک میں پائی کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. کان اجود الناس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ اجود ما کان فی رمضان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں فرمایا کرتے تھے. حین یلقاہ جبریل، جس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سے ملاقات ہوتی، قرآن کا آپ دور فرماتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس وقت یعنی رمضان کی راتوں میں جب دور ہوتا ملاقات ہوتی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک حدیث پاک تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جس پر بندہ عمل کر سکتا ہے اس پر عمل کرے، جیسے لوگوں کو دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو بندوں کو جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو اس انداز میں بندے بھی دوسروں کو دیں، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. چونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے، عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں فرماتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت مبارکہ کے مطابق رمضان کے اندر بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. اور آپ کا یہ عمل یقیناً امت کے لیے بھی تعلیم ہے کہ امت بھی جو ہے جب رمضان آئے تو اس میں سخاوت زیادہ کیا کرے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی زیادہ کیا کرے.
ہائے ہائے، تو لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے رمضان، ایک تعداد ہے جو لوٹ مار کرتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے، پاکستان کا نہیں، باہر بھی یہ حالت. یعنی کہ ایک بہت جامع حدیث ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے نا تو میرا خیال ہے سارے مسائل حل ہو جائیں. وہ نا مومن کامل کے لیے وادی شریف، بندہ اس وقت تک مومن یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ بات ناپسند نہ کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. بالکل جامع ساری بھلائیاں اور نیکیاں اور خیر جو ہے نا، یہ مطلب اس کو سمجھو یہ شامل ہے کہ جو خیر اور بھلائی بندہ اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند ہے. اسی میں یہ لے لیجئے کہ جب خود کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے کیا خواہش ہوتی ہے نا، سستا ملے، اور اگر وہ مہنگا دے تو کیسا دل خراب ہوتا ہے، اور سب ایک کا کر لیں آپس میں یونٹی بنا لیں اور مہنگا دیں، کرتے اس طرح ہے یہ بازاروں میں ایکا ہو جاتا ہے، گاہک کو جک مار کے لے گا جائے گا کہ دو اس کو کاٹو، تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے. تو جب خود خریدنے جاؤ تو مہنگا ملے تو دل کو پریشانی ہوتی ہے، تو کیا آپ کے بھائی کو پریشانی نہیں ہوتی؟ تو چونکہ مجھے پریشانی ہوتی ہے مہنگا خریدنے سے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے سستا ملے، تو یہی سستا ملنا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے اور اس کو سستا دے. تو اگر اس پر عمل شروع کر دیں نا سب سارے معاملات میں تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے. اب جیسے کہ ایک عیسائی بھائی چاہے گا کہ مجھے میں مدنی مذاکرے میں آیا ہوں اور مجھے ایسی جگہ ملے کہ جہاں سے مجھے بس یوں سب نظر آئے، یہ پسند کرے. یہی بات کاش وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، لیکن کرتا کیا ہے، دھکا مارا کونی ماری کندھے پھلانگے آ کے وہ بالکل جم کے وہ اپنی پوزیشن لے لی، جیسے بہت بڑا کارنامہ کیا اس نے، دل دکھا دیا. حالانکہ یہ دل دکھانے کا اور جو ممنوع چیز ہے نا اس کو شامل نہیں ہے حدیث، صرف بھلائیوں کو شامل ہے، جو جائز باتیں ان کو شامل ہے. کوئی ناجائز بات اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ صاحب وہ فلاں کمپنی کا ٹی وی لو تو اس میں فلاں فلاں وہ ڈرامے لگتے ہیں مثال کے طور پہ، تو مجھے پسند ہے تو میرے اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، یہ نہیں، یہ شامل نہیں. بھلائی والی بات جس میں آخرت کی بھلائی ہے، دنیا کی بھلائی ہے، اور شرعاً اس میں کوئی ممانعت کسی طرح کی نہیں ہے، یہ اس کے لیے وہ دیتا پاک. اس طرح کی یعنی کہ آپ سوچتے چلے جائیں بے شمار ایسی باتیں کہ جو مطلب یعنی کہ اس پر اگر یہ عمل کرے نا بندہ کہ میرے کو یہ چاہیے اس میں میری بھلائی ہے، میں اپنے بھائی کے لیے پسند، اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ سواری، وہ مکان، وہ دکان، وہ کپڑا، وہ غذا، ہر چیز کو ہی شامل ہے کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، لیکن ایسا ہے نہیں، افسوس.
یا سیدی، آپ نے ابھی کچھ دیر قبل یہ ترغیب دلائی کہ کچھ نفع کم رکھ کر بھی خیر خواہی کی نیت سے اپنا سامان، اپنی چیزیں بیچی جائیں تاکہ مسلمانوں کو سستا سودا پہنچے. تو اگر کوئی آپ کی اس ترغیب پر عمل کرتے ہوئے 100 روپے والی چیز جو عام لوگ 100 روپے کی بیچ رہے ہیں اور یہ 70 روپے کی بیچتا ہے، نفع کم رکھتا ہے، تو دوسرے دکاندار جب گاہک آئیں گے کہ وہ تو 70 کی دیتا ہے اور آپ 100 کی دے رہے ہیں، تو پھر وہ ذہن بناتے ہیں کہ اصل میں وہ گھٹیا چیز دے رہا ہے تو اس لیے وہ 70 کی دے رہا ہے، اور ہمارے پاس چونکہ کوالٹی اچھی ہے اس لیے ہم 100 کی دے رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے گھٹیا لے لیں یا عمدہ چیز لے لیں، اس کا کیا علاج کیا جائے؟
اب جو ایسا کرتے ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں نا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی پر تومت بھی رکھتے ہیں کہ وہ گھٹیا دے رہا ہے بڑھیا کہہ کر، جھوٹ تومت دل آزاری بھی شامل ہوئی اس میں، ایک مسلمان کو ڈیگریڈ کیا ان لوگوں نے. تو جو ایسا تاجر کرتا ہے وہ کئی گناہوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے اس میں،
خریدار کو دھوکہ دے رہے ہیں،
خریدار کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو اس طرح باتیں کئی گناہوں کا مرتکب ہوتے ہیں یہ، اور جہنم کا عذاب اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ سانچ کو آنچ نہیں ہے، وہ مشہور شعر ہم تو بچپن سے سنتے ہیں، وہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو آخر کار سچ تیر جاتا ہے، سچا تاجر جو مشہور ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ اگر اس پر جمع رہے نا اور آخر گاہک بھی اندھے گونگے بیرے نہیں ہوتے, وہ بھی جب استعمال کر کے دیکھیں گے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یار یہ آدمی سچا ہے. یہ جو سچا اور پرہیزگار آدمی ہوگا نا, نیک آدمی ہوگا, اس کے کردار سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ چیٹر نہیں ہے جو زیادہ باتیں کرے, اپنے مال کی تعریف کرے, اگرچہ سچی تعریف کرے, 100% سچی تعریف کرے اور بولے بہت زیادہ, اس کا امپریشن جو سمجھدار آدمی ہوگا نا اس پر خراب پڑے گا کہ یار یہ کچھ لگتا ہے چکر ہے اس میں. اور جو کم بات کرے گا تاجر اور یہ بول دے گا میرا یہ دام ہے, دیکھو یہ کمپنی ہے اور یہ کوالٹی ہے, پھر زیادہ وہ اس کی تعریف نہ کرے, زیادہ تعریف میں آدمی کو کھٹکا ہو جاتا ہے بس اوقات. لیکن اگر گاہک بھی اتنے سمجھدار نہیں ہوتے, عموماً گاہک بھی تاجر کی آنکھوں میں دھول جھونکتے, گاہک بعض اوقات بیپاری سے زیادہ سیاح ہوتے ہیں اور بیپاری کو بے وقوف بنا دیتے ہوں گے. یہ دونوں طرف سے اصل تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے, لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, دو پیسے کم کمائے مگر مسلمانوں کو راضی رکھتے ہوئے کمائے. کسی نے مہنگا بیچا میں اس کو گناہگار نہیں کہہ رہا, کل جا کر آپ بولو کہ وہ 100 کا بیچنے والا گناہگار, 70 کا بیچنے والا, تو یہ نہیں. یہاں بات خیر خواہی کی ہو رہی ہے, بھلائی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی چاہے اور ثواب کمائے, کامل مومن بنے. اس لیے وہ مسلمانوں پر رحم کرنا چاہیے. ویسے واقعی غربت ہے, یعنی کہ پھل اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ غریب بیچارہ مطلب وہ پھل وہ دیکھتے ہوئے بھی شاید ڈرتا ہوگا کہ یار دیکھیں گے وہ لینا پڑے گا, پیسے کہاں سے لائیں گے. اور جہاں ہوتا ہے وہاں ڈھیر ہوتا ہے اور ضائع بھی بہت کیا جاتا ہے. مسجدوں میں ماشاءاللہ بہت پھل وغیرہ بیچتے ہیں لوگ, تو وہاں بعض اوقات جو بڑی مسجدیں ہیں خاص کر ہماری برادری نا مہمن برادری, وہ زیادہ اس میں وہ سخاوت کرتی ہے, تو یہ بیچتے ہیں ان کو مطلب پھل وغیرہ کھانے ہیں غذائیں, تو یوں مطلب یہ کہ بعض اوقات یہ بچ بھی جاتا ہوا. تو اس لیے ان مہمن برادری والوں کو بھی میرا تو مشورہ, یا جو بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اچھا کرتے ہیں, وہ علاقے ڈھونڈے ہیں, بھلے اپنے علاقے کی مسجد اپنی جگہ پر دینے والے بہت ہیں. اگر آپ مدنی چینل سن رہے ہیں آپ علاقے ڈھونڈیں کالونیوں میں, غریب علاقوں میں آپ معلومات کریں. آپ کا کوئی جاننے والا ہو نا, مسجدیں کہاں نہیں ہوتی, تو وہاں دیکھیں غریب علاقوں میں اس مسجد میں. اب دیکھو نا کسی پر اعتماد تو کرنا پڑے گا, آپ کسی کو رقم دے دیں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے اس کو کہ یار تم روزانہ 500 روپے کی یا 1000 روپے کی افطاری کی تمہاری مرضی سے کچھ چیزیں پھل فروٹ وغیرہ ڈالتے رہنا, اس میں کم پڑے تو مجھ سے لے لینا, بچ جائے تو مجھے دے دینا, یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ غریب بھی یہ عمدہ چیزیں کھائیں. اب ویسے مالداروں کے علاقوں میں عالیشان مسجد ہوتی ہے, وہاں مالی مال آتا ہے, مال ملیدہ بہت آتا ہے. پھر اب بدقسمتی سے مسجد کا جو اسٹاف ہوتا ہے, اب وہ اسٹاف کون ہوتا ہے یہ بولنے کی حاجت نہیں ہے, مسجد کا اسٹاف کون ہوتا ہے. ان میں بھی بڑی یعنی کہ بے دردیاں دیکھی ہے میں نے, یہ دیکھی ہے مطلب.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو گنبد خضرا اور اس کے قریب بادل اور کے ساتھ آپ کو کچھ نظارے دکھاتے ہیں.
جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے, ہر طرف دی گائے ہے رت زدہ تکتا کیا ہے, کس کے جل طرف دی
میٹھے میٹھے اس ٹائم پر مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ نے مناظر دیکھے اس میں ایک آپ نے مدنی منی کی بھی کچھ جھلک دیکھی ہوگی، یہ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کی رضائی پوتی ہیں، اور یہ تقریباً 3 ماہ پہلے مدینہ شریف جو حاضر ہوئی تھی اس وقت کے یہ ہم نے آپ کو مناظر دکھائے.
یہ اوریجنل ہے، مدینہ شریف میں یہ بیٹھی ہوئی ہے سبز گنبد، اور یہ بادلوں میں محمد لکھا ہوا ہے، اور اسرائی بھائی نے اس کا یہ پوز لیا ہے. یہ میرے مفتیان کرام کو دکھا دوں.
آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، میرے دل کا اجالا نام محمد. رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو. سنانا نام محمد، اس وقت سنانا نام محمد.
سبحان اللہ، مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. اور بھئی عموماً جو مساجد میں جو افطار آتی ہے اس میں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، پکوڑے سموسے وغیرہ اور فروٹ بھی ہوتے ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ہی تھال کے اندر ایک ہی ساتھ سب ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کی، سموسے ہوتے ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی اور بہت چند چیزیں ہوتی ہیں، یہ فروٹ کا جو پانی ہوتا ہے نا یہ اس میں بھیگ جاتی ہیں، اور وہ مطلب اس کی وہ چیز نہیں رہتی، تو اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
اس میں وہ کسٹرڈ وغیرہ بھی بعض اوقات پیالہ عمدہ کر دیتے ہیں، بعض کسٹرڈ لکوڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی پھیل جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب اس میں احتیاطیں کریں کیسے، کون کرے، ٹائم بھی کم، تو اگر احتیاطیں کریں تو اچھا ہے کہ کسٹرڈ کا پورا پیالہ رکھ دیا جائے اگر آیا ہے تو، اس میں 2-4 وہ ڈسپوزل چمچ ڈال دیے جائیں تاکہ اطمینان سے بندہ اس کو کھا سکے، اور دوسرے جو پھل فروٹ ہیں وہ آلود نہ ہو. اسی طرح کباب سموسے پھل یہ بھی جب مکس ہو جاتے ہیں تو پھلوں کی جو نمی ہے وہ کباب سموسے کو متاثر کرے گی، تو ان چیزوں کو اگر کوئی الگ الگ اس کے پیالے لے، ہے بہت مشکل کام اگر جہاں یا ممکن ہو، یا بڑا تھال ہو، تھال کی سائز بڑی ہو تو وہ کونے میں اس طرح یہ سجا دیے جائیں کہ ایک دوسرے کو کم سے کم ان کی وجہ سے اس کی کوالٹی ڈسٹرب ہو، ذائقے میں فرق آئے، کوشش کی جا سکتی ہے. جہاں تھوڑا ہو نا وہاں یہ ہو سکتا ہے، ہر مسجد میں اتنا ڈھیر دار نہیں ہوتا، بڑی مسجدوں میں بہت ڈھیر ہوتے ہیں، وہاں مشکل ہوتا ہے، عام مسجدوں میں کم ہوتا ہے. پھر علاقے کی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ مالدار علاقے میں آئٹم زیادہ ہوں گی تو وہاں وہ ایک آدھ دو میل سفر کر کے بھی روزہ دار پہنچتے ہوں گے تو مال ملے گا، غریبوں کے علاقوں سے ہجرت ہو جاتی ہوگی نمازیوں کی دوسری مسجدوں میں، تو یہ ہمارا نفس سب یہ کرواتا رہتا ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک میں الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے ہم سنتے ہیں، مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، اس کے مدنی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے آپ کو ایک کال سناتے ہیں.
اشفاق مدنی عرض کر رہا ہوں. پرسو رات ہم قصیم کے علاقے خبرہ اور انیزہ کے درمیان ایک اجتماع میں حاضر تھے، وہاں اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ایک راشد نامی نوجوان جو ہند سے تعلق رکھتا ہے، حجام کا کام کرتا، داڑھی وغیرہ شیو کرتا تھا، اس نے اپنے سالون میں مدنی چینل سیٹ کر لیا اور دیکھتا رہا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت ابو بلال محمد الیاس صاحب اتار قادری کے خوبصورت انداز میں اصلاح پر مبنی پھول حاصل کرتا رہا. اس کی زندگی یوں بدلی کہ اس نے سعودی عرب کا ویزا بھی کینسل کر دیا اور یہ کہتے ہوئے یہاں سے چلا گیا کہ میں نے اب سالون کا کام یعنی داڑھی مونڈنے کا کام نہیں کرنا کیونکہ امیر اہل سنت نے اس حوالے سے منع کیا ہے. اور صاحب حیران تھے کہ لوگ یہاں کے ویزے کو ترستے ہیں. اس نے ویزا کینسل کیا اور ہند چلا گیا. وہاں وہ مدنی کاموں میں مصروف ہے اور الحمدللہ تعالی حلال رزق کے حصول میں سرگردہ ہے. اللہ تعالی امیر اہل سنت کا سایہ قادر قائم فرمائے، ہم سب کو آپ کے فیضان سے بارور فرمائے.
باپا یہ ایک سوال آیا ہے کہ بعض لوگ اپنی گھر والی پر، اپنے بچوں کی امی پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
ظاہر ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے، اس لیے ظاہر بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ظلم تو اپنی جگہ پر وہ ظلم ہے، مطلب حقوق بھی پامال نہیں کر سکتے، ان کے حقوق بھی پورے کرنے. اور ظاہر ہے کہ کئی حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پامال کر دے تو وہ سیدھا سیدھا بندہ ظالم ہی کہلائے گا، بلکہ سارے حقوق جو بھی حق پامال کیا ظالم ہوگا. بیوی کا جو بھی حق اس نے پامال کیا وہ ظلم کہلائے گا.
طور پہ ایسے افراد باہر بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ باہر ان کو دیکھیں تو وہ بڑے
جینٹلمین،
یعنی بعض اوقات شکایتیں دالفتہ میں آتی ہیں تو وہ ایسوں کی ہوتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ، یعنی بھلے وہ شرعی ثبوت نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایک شکایت ہی آئی ہوتی ہے، لیکن ایک جب بات آتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کیا، یہ بھی اس طرح، اور مارنا بھی بھینسوں کی طرح، جس طرح نہیں مارتے ویسے، ایک مارنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اگر جہاں جا کے اجازت ملے تو.
یہ ہے واقعی وہ لگتے ایسے ہی ہیں کہ بہت ہی یعنی کہ سلجھاؤ آدمی ہے، لیکن یہ ایسا الجھاوا ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنوں کو الجھا کے رکھتے ہیں. اگر بیوی پر بھی ظلم کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو جہنم کا حقدار ہے. اور ابھی زندگی باقی ہے، ابھی سن رہے ہیں تو سانس بعد میں لیں، پہلے توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ سے رابطہ کر کے ان سے معافی مانگے. بولا چلا معاف کرنا یہ نہیں چلے گا، جیسا ظلم کیا ہے ویسی ندامت ضروری ہے، ورنہ کہاں اس کے دل میں اترے گا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، بولا چلا معاف کرنا، کوئی بات خراب لگ گئی تو معاف کرنا. اب وہ جب یوں بولو گے تو بیوی کے مجالے جو بولے کہ تمہاری فلاں بات خراب لگی تھی. بعض منہ پھٹ ہوتی تو بہت کچھ بولتی بھی ہیں اور پٹتی بھی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر وہ منہ پھٹ ہے تب بھی اس طرح بے دردی سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ بے دردی سے مارتے ہیں، عورت ویسے صنف نازک کہلاتی ہے، یہ اس کو معمولی سا بھی ماریں گے تو یہ لال ہو جائے گا، اس کا مطلب اس معمولی میں بھی آپ کو کچھ نکالنا اور معمولی کرنا ہے. مگر یہ کہ مارنے سے تو بچنا ہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ مارنے سے خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. خالی ہاتھ بھی دکھائیں گے نا تو بعض وقت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ پھر زبان چلاتی ہے, پھر آپ کو غصہ آتا ہوگا, پھر گناہوں کے ایسے دروازے کھلتے ہوں گے, نیکا ایک فریق بنتا ہوگا, جنگ عظیم چھڑتی ہوگی, اس طرح گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. پھر تو اس لیے اگر مارا ہے اور واقعی ایسا مارا ہے کہ جو شریعت کی حدود آپ نے پھلانگ لی ہیں تو اس سے معافی تو مانگنا آپ پر کمپلسری فرض ہے, تو اس کو راضی کریں, معافی مانگے.
باپا شوہر معافی مانگے گا تو اس کو بزدل اور اس نے کہا جائے گا؟
میں نے اس بار بھی معافی مانگی ہے میرے بچوں کی امی سے, میں تو مانگتا رہتا ہوں شب برات کے موقع پر, اپنے تو معافیاں مانگتے ہیں, میں تو مانگتا ہوں اپنی اولاد سے معافیاں مانگتا ہوں, مانگتا رہتا ہوں. میری عزت میں تو کوئی فرق نہیں آیا, نہ میرے بچوں کی امی میرے سر پہ سوار ہے, نہ بھلے بیچاری جیسے گھر چلی رہے آپ کے سامنے ہی نا, اس کا تعاون نہ ہوتا تو دعوت اسلامی میں اس طرح میں کھل کے کام ہی نہ کر سکتا. کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تم کہاں ہوتے ہو, کیوں گھر نہیں آتے, کیوں پنجاب جا رہے ہو, کیوں فلاں جا رہے ہو, کیوں فلاں ملک جا رہے ہو. مجھے الحمدللہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اس طرح, الحمدللہ. یعنی ایک بار تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا مجھے, معافی مانگی نا میں نے, کہ وہ جہیز کے سامان میں کوئی حق تلفی ہو گئی ہو, کچھ ہو گیا ہو, اس طرح کی کوئی معافی مانگ. تو معافی مانگ تو چکے, آپ کتنی بار معافی مانگیں گے؟ یہ کہا تھا ہماری ترکیب یہ, تو کرنے والا چاہیے یار, حقوق العباد ذمہ نہیں ہونے چاہیے, سر پہ کیوں چڑھے گی یار. آپ نرم پڑ جاؤ گے وہ نرم پڑے گی, آپ کڑک ہو گئے تو بعض اوقات وہ بھی شہر کی سبا سے روتی ہے. اب یہ چانٹا مارو گے یہ پیچھے ہٹ کے گلدستہ اٹھائے گی اور ٹھوک دے گی, یہ بھی ہوتی ہیں, خر دماغ ہوتی ہیں. مدنی گلدستہ اور ہوتا ہے, وہ گھر کا گلدستہ آپ کو پتا ہے سر پھاڑ دیتا ہے, بھلے پھول سفید ہیں سر لال کر دے گی آپ کا. مگر یہ کرنا نہیں چاہیے, وہ کرے گی تو گناہگار ہوگی, اس کو اس طرح گلدستہ اٹھا کر ٹھوک دینے کی اجازت نہیں ہے, نہ زبان اس کو چلانی ہے, زبان بھی کنٹرول کرنی ہے, شوہر کی دلداری کرنی ہے اور صبر کے ساتھ اس کو گزارا کرنا ہے. میکے میں شکایت نہیں کرنی, میکے میں شکایت کی وجہ سے فساد بڑھ جاتا اکثر, کہ ادھر سے شیم ملتی ہے اکثر, کہ تیرے منہ میں مونگ بھرے تھے زبان نہیں ہے, جواب نہیں دیا تو نے, اس طرح مطلب جھگڑا بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. بہرحال یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ نرمی کرے, اور ٹھیک ہے اس کے عورت میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, وہ تو حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس طرح کا مضمون ہے کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور تم اس سے اس کی کجی کے ساتھ ہی, ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کچھ باتیں اس میں بری ہیں تو اچھی بھی تو ہیں, اس سے نفع بھی تو اٹھائی رہے ہو نا, تو اس لیے عورت سے اس کو برداشت کرنا چاہیے. یہ اس کی واقعی ہے, یہ عجیب و غریب مردوں کے لیے ایک عجیب و غریب مخلوق ہوتی ہے, اس کی جو سوچ ہے نا عموماً بہت عجیب سوچ ہوتی ہے, یہ بالکل اپنے کو ہضم نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کا وہ صبر کا چورن جو آتا ہے نا, جو کسی دکان سے نہیں ملتا, اللہ کی رحمت سے آتا ہوتا ہے, وہ چورن کھا لیا کرے, وہ مارے نہیں بیچاری کو, یہ کمزور ہوتی ہے, روٹ کے بیٹھتی ہے, آتے بھی ہمارے پاس ہی ہیں, جب روٹ کے بیٹھتی ہے کیا کروں, تعویذ دے دو, دعا دے دو, اسی کا ہوتا تو آ جائے, بے وقوف کے سردار بھگایا کیوں اس کو, یہ تھوڑی بولے گا میں نے بھگایا ہے, بھاگ گئی ہے, یہ تو اپنے پھر منڈان میں جائے نا گہرائی میں تو پتا چلے کہ بھائی نے جس دن مطلب للکارا تھا اور پھر پھٹکارا تھا اب بھاگ گئی ہے, یہ بتاتے نہیں ہیں. اس لیے بہرحال یہ کہ نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان, میں خلیل احمد اتاری سدی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جائے اور آپ کی بارگاہ میں وہ چیز پہلے سے رکھی ہو میں وہ پرانی چیز آپ کی اٹھا لوں اور نئی چیز ویسی ہی آپ کے لیے رکھ دوں تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟
جی نہیں، بغیر اجازت آپ نے اپنے طور پر وہ پرانی چیز نئی چیز تبدیل کر دی نا. ایک قصہ یاد آیا مجھے، ایک مدینہ منورہ کا کوئی پرانا سکہ کسی نے میرے لیے کسی زائر مدینہ کو دیا ہوگا، وہ زائر مدینہ اس کا کوئی دوست ہوگا جو سنار ہوگا، اس کے ذریعے اس کو گلیٹ کروا کر اور سجا دجا کر اس پہ پانی چڑھا کر ملما کر کے اور ڈبیا میں ڈال کر، اور مجھے بتایا کہ یہ بہت پرانا سکہ تھا تو یہ اس کو مطلب یہ ملما کاری انہوں نے کی ہے اور جیسے میں شاباش دوں گا گلے لگاؤں گا تو یہ مطلب. اب میری تو ظاہر ہے کہ مزہ خراب ہو گیا نا میرا، تو وہ مطلب اینٹک جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی ایک، تو وہ مطلب ایک پرانی چیز ہے اس کی کیا کیا اس کے ساتھ یادیں وابستہ ہوں، یہ نئی رکھ کر جو جس نے چپ چاپ تبدیل کر لی یہ اس کو کیا ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرانا ہے، یہ میرے والد صاحب کی یادگار ہو تو میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، اور آپ نے سونے کا بھی رکھ دیا تو مجھے تو مزہ نہیں آئے گا نا، میرے باپ کی یادگار چلی گئی. یا ہو سکتا ہے یہ مدینے گھوم کر آیا ہو تو میں اس کی برکتیں لینے کے لیے میں نے رکھا اور تم نے وہ یوروپ کا لایا ہوا نیا چمکدار رکھ دیا، میں اس کو کیا کروں گا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر پرانے کی ایک پرانی سوچ ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، شاید مولانا فضل رسول بدایونی شاید رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ آپ بازار سے گزرے، لوٹا آپ کو لینا تھا تو آپ نے وہ لوٹے کی دکاندار سے کہا کہ مجھے لوٹا چاہیے مگر زیادہ زیادہ جو پرانا لوٹا ہو وہ لوں گا، نیا نہیں چاہیے. وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ کوئی آثار قدیمہ جیسا کوئی پرانا لوٹا ان کو لا کر دیا تو انہوں نے بخوشی خرید لیا. اب جو ساتھ میں جو لوگ تھے ان کے سمجھ آئی نہیں کہ حضرت کو کیا گیا ہے، لوگ تو نئی چیز کو پسند کرتے ظاہر ہے، پرانا انہوں نے لیا گلا سڑا پرانا کوئی زمانے کا، جس کو لوگ بولتے ہیں بابا آدم کے وقت کا، اگر یہ مل جائے تو میری تو قسمت چمک جائے. سیدنا بابا آدم علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ محاورہ پسند نہیں ہے مجھے، پرانے کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ بابا آدم کے دور کا، نبی تھے اللہ کے، ان کے دور کا تو تبرک ہے. خیر تو آپ نے آپ کو پوچھا گیا تو اس میں کیا حکمت کیا ہے اتنا پرانا لوٹا لیا، تو وہ اس نے شاید بتایا بھی دکاندار نے کہ یہ 25 سال یا 50 سال پرانا ہی ہے مل گیا اس طرح. تو سپوز کرو کہ وہ 25 سال پرانا تھا فرض کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 25 سال پرانا لوٹا ہے، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے سے 25 سال قریب کا ہے اور اب وہ نیا ہے، یہ 25 سال دور کا ہوا. اب یہ سوچ تو یہ کہ اب کیا کیا آدمی کی سوچ ہو، آپ بولو کہ میں نے نیا رکھ دیا تو یہ کہاں سے چلے گا. جو بھی کیا جائے وہ ان کی جن کی ملک ہے ان کی منظوری سے کیا جائے، اور ناگواری کی صورت میں قبضہ کر لینا پھر وہ مروت میں کہہ دے کہ ٹھیک ہے رکھ لو، یہ نہیں. وہی وہ سارے میں مسئلے کر چکا.
اب تو اجازت لینے پر بھی تشویش کا اظہار فرما چکا.
اجازت بھی خطرناک ہے ہر چیز کی. مین میرا پیالا ہے، واقعی میرے پیالے بازو کا لگے بندے پیالے ہوتے ہیں، اور پانی کا میرا ایک ناپ ہوتا ہے عام طور پہ، پانی کا ناپ، اوقات، نظام الاوقات، پانی پیتے چلے جاؤ یہ بھی نہیں ہوتا، پانی کم پینے سے بھی کچھ دل کتراتا ہے میرا کہ میں پیوں. میرے جو بھی روٹین ہے، گرمی میں کتنے پیالے پینے ہیں، کم گرمی ہو جاتا تو کتنے، سردی میں کتنے، یہ میرا حساب ہوتا ہے. یہ پیالے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، میرا ایک پیالہ موافق آیا ہوا ہے، اب یہ اگلا پکڑ لیتا ہے کہ نہیں میں لوں گا، نہیں میں لوں گا، جو فیس بولو لوں گا. اب وہ فیس تو اب مجھے بہت تجربہ ہو گیا، وربلی ہوتی ہے عام طور پر مدنی فیس. تو یہ مطلب ایسا نہ کیا جائے کہ اگلے کی وہ پھر ناگواری کے ساتھ ہی عام طور پہ اس طرح کی، اب یہ بوتل پکڑ لے میں نہیں لوں گا، میں ہوں گا. اب یہ پوچھو سی کتنے کی آتی ہے یار، سب نہیں کرو یار، تبرک یہ بوتل ہے جی، اور کچھ بھی ہے کہ نہیں تبرک. یہ مطلب بیچارے مطلب کرتے ہیں اس طرح، ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو میرے پاس موجود نیکیاں ہیں، اور حاضرین و ناظرین جو بھی اپنی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کر دیں، ان سب نیکیوں پر اپنی رحمت کے شایان شان ثواب عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین محدثین، وہ پہنچے مزید ان کو پہنچے تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ عبداللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا، تمام مبلغین و مبلغات، خصوصا ماہ رمضان پورا اعتکاف میں گزارنے والے عاشقان رمضان، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم گناہگار، سیاہکار، زیاکار، بدکار، بدکار تیرے دربار دربار میں حاضر ہیں. میرے مولا شعبان المعظم کا مہینہ ہے، تیرے محبوب کا مہینہ ہے، ہمارے آقا کا مہینہ ہے. الہ العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کر. الہ العالمین ماہ شعبان کے صدقے ہمیں ماہ رمضان سے خیر و عافیت کے ساتھ ملا دے، ایمان و عافیت کے ساتھ ملا دے، تقوی اور عبادت کے ساتھ ماہ رمضان گزارنے کی سعادت مل جائے. الہ العالمین بس ہماری مغفرت ہو جائے، اے میرے مولا بے حساب مغفرت ہو جائے اور جہنم سے ہم آزاد کر دیے جائے.
مغفرت کا ہوں تجھے سے سوالی, مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی, پھر نہ اپنے در سے نہ خالی, پھر نہ اپنے در سے نہ خالی, مجھ گناہگار کی التجا ہے, مجھ گناہگار کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, عمر بدی گزاری مولا, عمر بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری, بخش بخش محبوب کا وا ستا ہے, بخش محبوب کا واسطہ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
یا الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, عاشق رسول بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے, گناہوں سے نفرت دے دے, گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. یا اللہ شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ, ہمارے مریضوں کو اچھا کر. ہم نے آج جو کچھ اصال ثواب کیا ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, انہیں بھی اس کا ثواب پہنچے. یا اللہ ان کے صدقے ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے. الہ العالمین دکھیاروں کے دکھ درد دور کر دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, گھریلو ناچاکیاں دور فرما, بے روزگاریاں تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, دنیا میں جہاں کہیں مسلمان کفار کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, اے میرے مولا ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ ان بیچاروں کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات بخش. الہ العالمین اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام کا بول بالا ہو, دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو. الہ العالمین بے نمازیوں کو نمازی بنا دے, جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے انہیں روزے رکھنے کی سعادت دے دے. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم.
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے دل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے دل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.